رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کرایا ہے. قرآن پاک نہایت عظیم الشان اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں کوئی بھی اللہ کا کلام نہیں ہے، سب اللہ کی کتابیں ہیں. لیکن قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے اور اس کا کلام بھی ہے. مطلب یہ ہوا، اللہ نے یہ کتاب جو اس امت کو عطا کی ہے، یہ کتاب اللہ کے سینے سے نکلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ کتاب نکلی ہوئی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ایسے ہی یہ کتاب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. یہ مطلب نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، بے شک نازل ہوئی، لیکن آپ سے پہلے سے یہ کتاب موجود ہے اور یہ کتاب اللہ کی ذات میں موجود تھی. تو جیسے اللہ کی ذات کی ابتدا نہیں، ایسے ہی اس کتاب کی ابتدا نہیں، اور جیسے اللہ کی ذات کی انتہا نہیں، اس کتاب کی انتہا نہیں. اور آج 1500 سال ہو چکے ہیں قرآن کریم کو نازل ہو کر. قرآن کریم کی ایک آیت میں، ایک جملے میں، ایک لفظ میں، بلکہ زبر زیر پیش اور نقطے میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. جوں کا توں شروع دن سے اب تک محفوظ ہے، انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا. یہ قرآن کریم عظیم الشان اللہ کا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ کی زندگی کے بعد بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود ہے. ورنہ انبیاء کرام جب دنیا سے گئے تو ان کا معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا. لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی آج بھی کسی نہ کسی جگہ محفوظ ہے، لیکن آج وہ لاٹھی سانپ نہیں بن سکتی. بس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو ان کا معجزہ تھا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کتاب نازل ہوئی، آپ دنیا سے چلے گئے، 1500 سال ہو چکے، لیکن آج بھی کما حقہ پوری طرح سے باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی ہے۔ تو لوگ قرآن کریم سے حسد کرتے ہیں اور قرآن کریم کے نام پر انہیں کوئی برداشت نہیں ہوتی، اس لیے قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، کہیں اس کو جلاتے ہیں تو کہیں کچھ اور کرتے ہیں۔ اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اس طرح کی بے عزتی اور بے حرمتی سے قرآن کریم کی عزت اور اس کی عظمت میں تو کبھی نہ کوئی فرق آیا نہ انشاءاللہ آئے گا۔ جیسے مثال مشہور ہے، اگر کوئی آفتاب کو دیکھ کر تھوکے تو وہ تھوک اسی کے اوپر پڑے گا، آفتاب کو اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کا معاملہ ہے، اور آج کہیں قرآن کریم کو جلایا گیا، جلایا جا رہا ہے، تو ماضی میں ایسے ہزاروں واقعات پیش آ چکے ہیں، ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں قرآن جلائے گئے، ہزاروں قرآن جلائے گئے۔ لیکن بتائیں، کیا قرآن کریم دنیا سے ختم ہو گیا؟ یہی تو بات ہے جو آیتیں میں نے پڑھی، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ حقیقت بیان کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو روح امین یعنی سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، نزل بہ الروح الامین، وہ لے کر آئے ہیں، وہ اس کو اتارے ہیں، على قلبك لتكون من المنذرين، اے پیغمبر آپ کے دل پر، اے پیغمبر آپ کے دل پر اتارے ہیں تاکہ آپ ڈرانے والے ہو جائیں، بلسان عربی مبین، اور یہ قرآن عربی کی واضح زبان میں، واضح عربی زبان میں اللہ نے اس کو نازل کیا۔ عربی جو محفوظ عربی، واضح عربی، صاف عربی، اسی زبان میں اللہ نے اس کو نازل کیا، آپ کے دل پر اتارا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے کتاب دی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے کتاب دی، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت داؤد کو علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے کتاب دی، لیکن وہ کتابیں ان کے دل کے اوپر نہیں اتاری، وہ تختیاں تھیں، تختیوں پر لکھا ہوا تھا، ان تختیوں کو پیش کیا گیا۔ کسی نبی کے دل پر اللہ نے وہ کتاب نہیں اتاری، ان کو لکھا ہوا، لکھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفہ عطا کیا۔ اسی لیے لکھتے ہیں کہ جن انبیاء کرام کو اللہ نے وہ کتابیں دی، بس وہ کتابیں انہی انبیاء کو یاد ہوتی تھی، انہی انبیاء کو یاد ہوتی تھی اور کسی کو نہیں۔ پھر جو انبیاء کے جان نشین ہوتے تھے، گنے چنے، ان کو یاد ہوتی تھی، عام مت المسلمین کو عام طور پر جو ماننے والے ہوتے کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ آج وہ کتابیں ختم کر دی گئی، ان کے اندر تحریف کر دی گئی، تبدیلی اور تغییر کر دی گئی، لیکن جانتے بھی نہیں کہ اصل کیا ہے، تبدیل شدہ کلام کیا ہے، اس کو جانتے ہی نہیں. حقیقت اس طرح سے الگ الگ ہو گئی ہے. لیکن قرآن کریم میں جیسے نازل ہوا ویسے محفوظ ہے. بڑے سے بڑا عالم بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے, چھوٹا سا بچہ 10 سال کا یا اس سے کم عمر کا, وہ اس کی غلطی بتا دیتا ہے. بڑے سے بڑا عالم بھی غلطی کرے, چھوٹے سے چھوٹا بچہ بتا دیتا ہے کہ یہاں غلطی ہوئی ہے, یوں لکھا ہوا ہے, یوں نہیں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں, اب بھلا بتائیں. اور پھر یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں بلسان عربی مبین, عربی واضح زبان میں, دنیا بھر سے یہ چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کہ جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں وہ کتابیں ختم ہوئی, وہ زبانیں بھی ختم ہو گئی. آج انجیل ہے اس زبان میں نہیں ہے جس زبان میں نازل ہوئی, انگریزی زبان میں ہے. اور تورات ہے اس زبان میں نہیں جس زبان میں نازل ہوئی, آج وہ انگریزی زبان میں ہے. دوسری زبانوں میں وہ کتابیں ہیں اور ہزاروں تبدیلی کے ساتھ ہیں, سینکڑوں تبدیلی کے ساتھ ہیں. لیکن قرآن جس زبان میں نازل ہوا اسی زبان میں ہے. اب دیکھیں ایک بچہ وہ ہے جو عربی کا ایک حرف نہیں جانتا ہے, ایک لفظ نہیں جانتا ہے. اس کی زبان اردو ہے, اس کی زبان تمل ہے, اس کی زبان تیلگو ہے, لیکن قرآن کریم آسانی سے یاد کر لے رہا ہے. قرآن کریم یاد کر کے اس کو محفوظ کیے ہوئے ہے. اب دنیا بھر سے چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کو ہٹا کر اس طرح کی کوئی اور کتاب یاد کر کے دکھاؤ, قرآن کریم کی جگہ کوئی اور کتاب یاد کر کے دکھاؤ جس کی زبان عربی نہیں. وہ خواہ اس کی زبان کون سی بھی ہو, وہ کوئی اور کتاب یاد کر کے دکھا دے. بہت مشکل ہے, محال ہے. اللہ نے یہ آسانی پیدا کر دی کہ زبان کوئی اور ہے, وہ عربی زبان کو جانتا ہی نہیں ہے, لیکن وہ محنت کر کے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یاد کرا دیتے ہیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ, سیدنا جبرائیل لے کر اترے ہیں. علی قلبک, آپ کے دل پر. اب صحابہ کرام نے آپ کی زبان سے سن کر قرآن کو یاد کیا ہے. بہت کم صحابہ ایسے تھے جو قرآن کریم کو لکھتے تھے اور لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے, ورنہ عمومی طور پر جو رواج تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم جیسے ہی نازل ہوتا صحابہ کے مجمع میں پڑھتے, صحابہ کرام یاد کر لیتے. تو دلوں سے دلوں میں ہو کر اب تک آیا ہے, انشاءاللہ قیامت تک چلے گا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں قرآن سفینوں میں نہیں سینوں میں محفوظ ہے, سفینوں میں نہیں سینوں میں محفوظ ہے. اور یہ سینے اللہ تبارک و تعالی نے یوں بنائے ہیں کہ قرآن کریم کا محفوظ رکھنا اور اس کا پڑھنا بہت آسان ہو گیا ہے. قرآن کریم برحق کتاب ہے, اس کی ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں ہیں. یہ تو مشہور دلیل ہے, قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ پیش کی ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر لائے ہیں جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے, تو تم بھی انہی جیسے ایک انسان ہو, تم بھی بنا کر لاؤ. دیکھتے ہیں اللہ نے کہا ایک سورت لے کر آؤ, 10 سورتیں لے کر آؤ, آخر میں اللہ نے کہا ایک چھوٹی سی سورت بنا کر لاؤ. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ایسی چھوٹی سی سورت بنا کر لاؤ, لیکن کوئی بنا کر نہیں لا سکا جبکہ عربی زبان کے انتہائی ماہر تھے, بے انتہا ماہر تھے. عربی زبان کی مہارت اتنی زیادہ تھی کہ عربی کا مطلب ہی ہے کہ بولنے والا, عربی کا مطلب بولنے والا، اس کے بالمقابل جو عجمی ہے غیر عربی اس کا معنی گونگا. تو عربوں کو بولنے پر اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے ساتھ عربی لگائے تھے کہ بولنے والے تو ہم ہیں، ہمارے مقابل جو لوگ ہیں وہ گونگے ہیں، انہیں بولنا نہیں آتا. تو جن کو بولنے پر اتنا ناز تھا، اتنا فخر تھا، وہ قرآن کریم نازل ہوا موجود ہے، اس کے سامنے اس جیسا بول نہیں سکتے، اور بول نہیں سکے. قرآن کریم آج بھی یہ چیلنج کر رہا ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ سامسونگ لیا ہے، ہر طرف خاموشی ہی ہے. تو قرآن کریم کے تعلق سے ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں دلیلیں ہیں. اب دیکھیے، قرآن کریم برحق کتاب ہے، الفاظ کے اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی، مطلب اور تشریحات کے اعتبار سے بھی، ترکیب کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں. اس کی ایک مثال علماء نے دی ہے، دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل مندو، اے عقل والو، قصاص میں، بدلہ لینے میں تمہارے لیے بڑی زندگی ہے، بڑی زندگی. قصاص کا معنی ہے بدلہ لینا، جان کے بدلے جان. اگر کسی نے ناک کاٹ دی تو اس کی ناک کاٹی جائے گی، کسی نے کان کاٹ دیے تو کان کاٹے جائیں گے، کسی نے زبان کاٹ دی تو زبان کاٹی جائے گی. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. تو بنی اسرائیل میں یہ بات تھی، پھر یہ بات ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آئی، اور یہ کہا گیا کہ بدلہ لیا جائے گا. اور عربوں میں بدلہ لینا اتنا عام تھا، وہ معاف کرنا بہت کم جانتے تھے، وہ گویا جانتے ہی نہیں تھے. شاید ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا جو معاف کرتا ہوگا، ورنہ وہ بدلہ لینے ہی پر تلے رہتے، اور بدلہ لینے کے بعد ہی ان کو تسلی ہوتی. اب دیکھیے، کوئی کسی کا ناحق قتل کر دے، کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو بدلہ لینا ہے، قصاص ہے. اب قصاص، بدلہ لینا، بدلہ لینے سے آئندہ قتل رک جائے گا، جو قتل کا سلسلہ چلتا رہے گا وہ سلسلہ نہیں چلے گا. اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ بڑے بڑے عربی زبان جاننے والے سامنے آئے اور اس کو پیش کرنے کے لیے عربی میں جملے بنائے کہ اگر بدلہ لے لیا جائے تو قتل کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا، قتل کا سلسلہ رک جائے گا. تو بہت سارے آئے، انہوں نے عربی جملے بنائے. کسی نے ایک عربی یوں بنائی، القتل احیاء للجميع، قتل کرنے سے سب کو زندہ کرنا ہے، سارے لوگوں کو زندہ کرنا ہے قتل کرنے سے، ایک عربی انہوں نے یہ بنائی. دوسرے بازوں نے ایک عربی یوں بنائی، عربی جملہ یوں بنایا، اکثر القتل لیقل القتل، قتل زیادہ کرو تاکہ قتل کم ہو جائے، قتل زیادہ کرو یعنی بدلہ زیادہ لو تاکہ قتل کرنے کا سلسلہ کم ہو جائے. بڑی دھوم ہوئی ان عربی کی کہ بہت اچھی عربی کہی گئی، لیکن قرآن کریم کا انداز کہ اتنا پیارا، اتنا نرالا ہے کہ سب قرآن کریم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اتنا بہترین جملہ، لفظ قتل کو اللہ نے استعمال ہی نہیں کیا، استعمال کیے بغیر اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اے عقل مندو، بدلہ لینے میں تمہارے لیے بڑی زندگی ہے، بڑی زندگی ہے، قصاص میں بڑی زندگی ہے. اب کہیں بھی لفظ قتل نہیں ہے. عربی جاننے والے یہاں حیران رہ گئے، اس سے اچھی اور اس سے بہترین عربی نہیں ہو سکتی، اس سے اچھا جملہ نہیں ہو سکتا جتنا قرآن کریم نے ادا کیا ہے اور آج بھی یہ موجود ہے. لہذا جہاں کوئی کسی کا ناحق قتل کرتا ہے اس کی سزا دی جاتی ہے، وہاں ناحق قتل کرنا بہت کم ہو جاتا ہے اور سال بھر میں بمشکل 4-5 قتل ہوتے ہیں. بمشکل کیوں؟ قصاص لیا جاتا ہے. جب سزا دی جاتی ہے تو آدمی سزا کا تصور کرتا ہے اور کسی جرم کو کرنے سے پہلے سزا کا تصور اسے جرم سے روک دیتا ہے. اب وہ جرم پر آگے نہیں بڑھتا اور اسے ہمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ سزا دی جائے گی، اس لیے جرم کا ارتکاب ہی نہیں کرتا. اور جہاں سزا نہیں دی جاتی اور اس کے علاوہ بہت ساری شکلیں اور بلکہ دھوکے کی اتنی چیزیں ہیں کہ دھوکا کر کے بچ جانا اس کو کماد اور چالاکی سمجھتے ہیں، وہاں دیکھیں جہاں سال بھر میں 5-6 قتل ہوتے ہیں، وہاں منٹوں میں 5-6 قتل ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ 4-5 قتل آسانی سے ہو جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں قتل ہوتے ہیں. تو قرآن نے جو سزا رکھی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتْ کہ بدلہ لینے میں بڑی زندگی ہے، یہ اتنا بہترین جملہ، اتنا بہترین جملہ کہ اس سے زیادہ اور کوئی جملہ معنی اور مفہوم کو ادا نہیں کر سکتا، اور اس جملے نے جتنا ادا کیا ہے. یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ قرآن کریم میں ایسی ہزاروں مثالیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے بہترین انداز میں تعبیر کی ہے. سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے، جہنم سے ہم پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، کیا تیرا پیٹ بھر گیا، وہ کہے گی مزید چاہیے، کچھ اور بھی ہے، هل من مزید، کچھ اور بھی ہے. جہنم پوچھے گی، جہنم کا غیظ و غضب اس قدر ہوگا، اس قدر ہوگا، اس میں جتنے جہنمی ڈالے جائیں گے جہنم ان سب کو آسانی سے لے لے گی، آسانی سے لے لے گی، اور کا مزید کا تقاضا کرتی رہے گی. هل من مزید، یہ جملہ قرآن استعمال کرتا ہے. اب اس جملہ کو چھوڑ کر عربوں سے کہا گیا تم بناؤ، کسی نے کہا ان جہنم لکبیرتن، ان جہنم لوسیعتن، وغیرہ ایسے جملے بنائے جو نہایت بہت عام قسم کے جملے تھے، ان میں وہ معنویت نہیں تھی. لیکن یہ جو جملہ ہے هل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے، اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہو سکا. تو یہ بہت ساری مثالیں ہیں، ایک دو مثال میں دے رہا ہوں. الفاظ کے اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی قرآن کریم کی کوئی نظیر نہ ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. واقعات میں بہت سارے واقعات ہیں. قرآن کریم کس طرح سے محفوظ ہے، محفوظ چلا رہا ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، امام قرطبی رحمہ اللہ، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے. تفسیر قرطبہ، قرطبی بڑی مشہور تفسیر ہے. انہوں نے سند کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے کہ مامون رشید، جو ہارون رشید کے بیٹے ہیں، وہ اپنے زمانے میں امیر المومنین تھے، بادشاہ تھے. مامون رشید کا ایک عام معمول یہ تھا کہ وہ اپنے دربار میں علمی مجلسیں قائم کرتے تھے. جب بھی موقع ہوتا وہ علم والوں کو بلاتے، اہل علم کو، علماء کو، فضلاء کو دعوت دیتے، اور ان کی مجلس میں علمی بحثیں ہوتی تھی، علمی باتیں ہوتی تھی، وہ خود بھی علمی آدمی تھا۔ لکھا ہے امام قرطبی رحمہ اللہ نے، تو اس مجلس میں ایک مرتبہ ایک اسرائیلی، ایک یہودی شخص آ گیا، اور مامون رشید کی طرف سے اجازت تھی کہ کوئی پابندی نہیں، ہر طرح کا آدمی آ سکتا ہے، اس مجلس میں حصہ لے سکتا ہے۔ تو ایک یہودی اسرائیلی شخص پہنچا، جب اس کا نمبر آیا تو اس نے عربی زبان میں اس قدر فصیح و بلیغ، شاندار زبان میں تقریر کی کہ سارے لوگ حیران رہ گئے، اور بہت ہی رشک کرتے ہوئے اس کو دیکھنے لگے۔ جب مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، مامون رشید نے اس کو بلایا، اور خود مامون نے پہچان لیا کہ یہ اسرائیلی اور یہودی ہے، اس نے نہیں بتایا۔ مامون نے اس سے کہا، کیا تم اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا، ہاں اسرائیلی ہوں۔ مامون رشید نے امتحان کی خاطر اس سے پوچھا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہارا زیادہ اکرام کروں گا، تمہارے ساتھ بہترین سلوک کروں گا اگر تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں، میرا ارادہ نہیں ہے، میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی قائم رہنا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان ہونے کا ارادہ نہیں۔ مامون نے کہا، ٹھیک ہے، جو تمہاری مرضی۔ وہ چلا گیا۔ اگلے سال، ایک سال کے بعد پھر مامون رشید کا دربار لگا، علماء فضلاء آئے اور دیگر لوگ آئے، اور سب نے بہترین زبان میں اپنی اپنی بات پیش کی۔ پھر وہ شخص کھڑا ہوا، اور کھڑے ہو کر اسلامی فقہ، فقہ اسلامی، اس موضوع پر اس نے عربی زبان میں شاندار تقریر کی، اور اسلامی فقہ کو ثابت کیا، اس سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا، اور اسلامی مذہب، اسلامی فقہ سے بہتر کوئی اور فقہ اور مسائل نہیں ہو سکتے ہیں، اس کو ثابت کیا۔ جب مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، مامون رشید نے پھر اس کو بلایا، بلا کر کہا، کیا تم وہی ہو جو ایک سال پہلے آئے تھے؟ تو اس نے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ مامون رشید نے کہا، کیا بات ہے، گزشتہ سال تو تم اسرائیلی یہودی تھے، اب تم مسلمان ہو کر آئے ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں اپنی خوشی سے مسلمان ہوا ہوں، مسلمان ہو کر آیا ہوں، اور میں نے فقہ اسلامی، اسلامی احکام سے بہتر اور کوئی مسائل اور کوئی فقہ میں نے نہیں دیکھی ہے، اسی لیے میں نے تقریر کی۔ مامون رشید نے پوچھا، تم کیوں مسلمان ہوئے؟ اسلام لانے کی وجہ کیا ہوئی؟ اس نے کہا، میں نے یہاں سے جانے کے بعد سوچا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ میں تحقیق کروں کون سا مذہب سچا ہے اور کون سا مذہب برحق ہے، تحقیق کروں۔ میں ایک بہترین کاتب ہوں، خوش نویس، بہت اچھا لکھنے والا کاتب ہوں۔ میں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تورات کے نسخے، تورات کے تین نسخے تیار کیے اور بہترین لکھا، تین نسخے تیار کر کے بہترین لکھ کر میں ان تین نسخوں کو مختلف یہودیوں کے پاس لے گیا، عالموں کے پاس بھی، وہاں کے مالداروں کے پاس بھی، اور دوسرے لوگوں کے پاس بھی۔ جب میں تورات کا نسخہ لے کر گیا، سب نے اس کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، ہاتھوں ہاتھ لیا، اور بہت بڑی قیمت اور بہت بڑا انعام دیا، جبکہ میں اس تورات میں بہت گڑبڑ کی تھی، میں نے ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر لکھ دیا تھا، لیکن کسی نے بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ پھر میں نے انجیل اور بائبل کو لکھا، اس کے تین نسخے لکھے، تین نسخے لکھ کر اسی طرح سے میں نے گڑبڑ کر دی، ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر لکھا، لیکن لکھا بڑے شاندار انداز میں۔ फिर मैं उसको ईसाइयों के पास ले गया और उनके सामने पेश किया, मुख्तलिफ लोगों के पास, जिसके पास भी मैंने पेश किया उसने उसको कबूल किया और बहुत बड़ा इनाम दिया और बड़ी कीमत दी कि तुमने इतना अच्छा लिखा है और इससे अच्छा लिखा नहीं जा सकता। फिर मैंने कुरान करीम को लिखा, कुरान करीम में भी मैंने गड़बड़ कर दी, इधर का उधर, उधर का इधर किया, तीन नुस्खे लिखे और शानदार लिखे और मैं वहां मुसलमानों के पास ले गया, तो आलिमों के पास भी, आम मुसलमानों के पास भी, लेकिन जिस किसी ने भी देखा सबने एक जुबान होकर कहा कि सिर्फ लिखना मोतबर नहीं है, हम पहले देखेंगे कि तुमने सही लिखा है या गलत लिखा है, तुमने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, शुरू से आखिर तक हम पहले देखेंगे, इत्मीनान हो जाएगा कि तुमने सही लिखा है, फिर हम इसकी कीमत तय करेंगे और इसकी कीमत देंगे। तो मैं समझ गया कि कुरान करीम वो किताब है कि इसकी हिफाजत अल्लाह बराह रास कर रहे हैं, अल्लाह ताला बराह रास कर रहे हैं, उलमा लेने तैयार नहीं, हुफाज लेने तैयार नहीं, लेकिन एक आम मुसलमान भी लेने के लिए तैयार नहीं कि जाहिरी चमक दमक को देखकर हम कुरान नहीं ले सकते, पहले हम ये देखेंगे, अव्वल ताखिर देखेंगे तुमने सही भी लिखा है या नहीं लिखा है, तुमने क्या लिखा है, इत्मीनान हो जाएगा तो देखा जाएगा, उसके बगैर नहीं लिख सकते। तो जब मेरे नजदीक बात साबित हो गई कि कुरान इतनी अजीम शान किताब है तो मैं मुसलमान हो गया। गुज़िश्ता साल आप दावत दे रहे थे, मैंने उसको कबूल नहीं किया, आज मैं अपनी तरफ से तहकीक करके कुरान करीम पर और अल्लाह पर ईमान लाकर मुसलमान होकर आया हुआ हूं। तो ऐसे सैकड़ों वाकियात हैं, हजारों वाकियात हैं। तो कुरान करीम ऐसी अजीम शान किताब है, आज कहीं उसको जलाया जा रहा है या कोई बेहुर्मती हो रही है, तौहीन कर रहा है, उससे हमको जो तकलीफ होती है वो वाकई तकलीफ है। एक मुसलमान को जरूर वो तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुरान करीम से हमारा मजबूत ताल्लुक हो जाए और ज्यादा गहरा रिश्ता हो जाए, दुश्मनों को ये जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब होगा, उनके चेहरों पर ये तमांचा होगा, और इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह कुरान करीम के साथ मोहब्बत हमारी बढ़ा दे और कुरान करीम के साथ कियामत तक ताल्लुक रखे। बकिया बातें इंशाल्लाह आइंदा जुमा आएंगे।